السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 41. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے رب بھی کوئی ہوتے شریک، جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے. ولقد تحقیق سے بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے یا نصیحت کرنے کی کوشش کی ہے. صرفنا، صرف یصرف تصریف، پھیرنے کے معنوں میں آتے ہیں. گرامر کے لیے بھی یہی ٹرم استعمال کی جاتی ہے، صرف اور نحو. تو صرف گھوم گھوم کر آنا یا طریقے سے بیان کرنا، لیذکر تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لیکن اتنی نصیحتوں کے باوجود بھی ان کے نفرت میں یا منہ پھیرنے میں اضافہ ہی ہوا ہے. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ہم نے اس قرآن میں حقائق کو مختلف طریقوں سے بیان کیا تاکہ لوگ کچھ ہوش کریں، مگر ان میں نفرت ہی بڑھتی گئی. آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتے، جیسے کہ یہ مشرک کہتے ہیں، تو وہ اللہ یعنی صاحب عرش سے مقابلہ اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ضرور کوئی راہ تلاش کرتے. تسبح لہ السماوات تسبع. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے نصیحتیں کی ہیں تاکہ لوگ مان جائیں، لوگ ایمان لے آئیں. لیکن کون لوگ نہیں مانتے؟ کب انسان کی مزید نفرت میں اضافہ ہوتا ہے؟ جب اس کی طبیعت ہی میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو صحت مند انسان ہو، اگر آپ اس کو کوئی طاقتور غذا کھلائیں گے تو وہ اس کے لیے قابل قبول ہوگی، وہ اسے ایکسیپٹ کر لے گا، اس کا جسم اسے ایکسیپٹ کر لے گا. لیکن ایک مریض ہے جس کا بہت دن سے معدہ خراب ہے، طبیعت خراب ہے، بخار ہے، اب اگر آپ اس کو اسی ہیوی کوئی غذا کھلا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے الٹا کیا ہوگا. حالانکہ غذا تو خود بہت مقوی ہے، بہت طاقتور ہے، لیکن وہ جسم اس غذا کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ بہت دنوں سے بیمار جسم ہے. تو اسی طرح سے قرآن بھی ان لوگوں کے لیے اسی طرح سے نفرت میں اضافہ کرتا ہے جو اس سے ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتے، جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، جو علاج بھی نہیں کرنا چاہتے، ان کا مرض ان پر حاوی ہوتا ہے. اور پھر یہی قرآن ان کے لیے ایک طرح سے گمراہی اور ضلالت کا باعث بن جاتا ہے. حالانکہ اس قرآن سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے. جب قرآن کے دلائل وہ سنتے ہیں، اتنے بہترین دلائل، اتنی بہترین نصیحتیں، تو اس کو قبول کرنے کے بجائے یہ لوگ اور زیادہ اس سے دور بھاگتے ہیں اور وحشت کھا کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. تو اسی کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے کہ اس قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تو بہت بہتر طریقے سے نصیحتیں بیان کی ہیں، لیکن ان لوگوں کے صرف نفرت ہی میں اضافہ ہوا ہے یا یہ اس سے بھاگ ہی رہے ہیں، دور چلے جا رہے ہیں. دوسری اہم بات جو بتائی گئی کہ اگر بہت سارے الہ ہوتے، کرسی کا جھگڑا تو ہر جگہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ زیادہ خداؤں کے ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے. کوئی کہتا کہ یہ کرسی مجھے ملے، کوئی کہتا کہ مجھے ملے، آپس میں ہی مقابلہ ہوتا. تو یہ آپس کے مقابلے کی وجہ سے سارا نظام ہی درہم برہم ہو جاتا. یعنی اگر کوئی ایک بارش کا دیوتا ہے اور ایک پھلوں کا دیوتا ہے، تو اگر بارش کا دیوتا بارش برسانا نہ چاہتا تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ چیزیں کیسے پیدا ہوتی، پھل فروٹ کیسے پیدا ہوتے. تو آج یہ جو نظام کائنات میں یہ یکسوئی پائی جاتی ہے کہ ہر نظام ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو فائدہ دے رہے ہیں، فائدہ پہنچا رہے ہیں، تو یہ اسی وقت پاسبل ہے جب یہ کسی ایک کے اختیار میں ہوں، مختلف قسم کے لوگ نہ ہوں. 10 لوگ اگر ایک چیز کو آپریٹ کر رہے ہوں، اگر ہر کوئی اس میں اپنی مرضی چلانا چاہے تو وہ چیز آپریٹ نہیں ہو سکتی. یا مثال کے طور پر آپ کھانا بنانے کے لیے رکھیں، آپ نے آیا، آپ کھانا بنانا آپ نے شروع کیا، آپ کچھ بنانا چاہ رہی ہیں، کوئی سبزی ہے، کوئی گریوی ہے، آپ نے آیا اپنی مرضی سے کچھ ڈالا، آپ کی بہن آتی ہے یا آپ کی دیورانی آتی ہے، وہ آتی ہے وہ کچھ ڈال دیتی ہے، اسے پتہ نہیں کہ آپ نے کیا ڈالا کیا نہیں ڈالا. اب اگر 10 لوگ مل کر اس طرح سے مختلف لوگ آ کر کھانا بنائیں گے ایک ہی کھانے کو، اب بتائیے اس ہنڈیا کا کیا حال ہوگا؟ ایک ملغوبہ نہیں بن جائے گا وہ، ہو سکتا ہے نمک بہت ہی زیادہ ہو جائے، ہو سکتا ہے مرچ بہت زیادہ ہو جائے، یا ہر کوئی یہ سمجھے کہ مرچ ڈالی نہیں گئی، یا مرچ ڈالی گئی تو یا تو پھیکا ہو جائے. تو اس سے صحیح انتظام قائم نہیں رہ سکتا. آپ دیکھیں ہم اردو میں محاورہ استعمال کرتے ہیں نا، اگر کوئی مشینری ہماری خراب نہیں ہوتی ہے، بہت دن تک ساتھ چلتی ہے، ہم یہ جملہ ضرور کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ کا استعمال ہے. تو یہ جو ایک ہاتھ کا استعمال، کیوں چیزوں کو بہت دن تک صحیح سلامت رکھتا ہے؟ کوئی چھوٹی سی گرائنڈر کی مثال آپ لے لیں، کوئی بھی مشینری کی مثال آپ لے لیں، واشنگ مشین کی مثال آپ لے لیں، اگر ایک شخص اس کو استعمال کرتا رہے تو وہ بہت دن تک صحیح میں اچھی چلتی ہے، اگر اس میں واقع میں کوئی خرابی نہ ہو تو. اور اگر 10 لوگوں کا اس میں استعمال ہو یا اس کا استعمال ہو، یقین جانے کہ وہ جو 10 سال چلنے والی چیز ہے وہ 2 سال میں بھی خراب ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کا استعمال کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. تو یہی نظام کائنات ہے کہ یہ نظام کائنات، یعنی ہم جو کائنات کا اتنا بہترین انتظام دیکھتے ہیں، ہر چیز پرفیکٹ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سورج برابر روزانہ وقت ہی پر نکلتا ہے، کبھی انکار نہیں کیا اس نے، رات آتی ہے، دن آتا ہے، اور سال ہر سال سے یہ اسی طرح سے مسلسل یہ نظام چل رہا ہے. آسمان پر ستارے نکلتے ہیں، بارش ہوتی ہے، دھوپ نکلتی ہے، سردی اور گرمی کے موسم آتے جاتے رہتے ہیں، پودے گرو ہو رہے ہیں، اناج زمین سے نکل رہا ہے، انسان پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، ایک نظام شروع سے چل رہا ہے الحمدللہ، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئی. تو یہ نظام خود گواہی دے رہا ہے کہ یہ واحد ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کا کمال ہے. سبحان اللہ، یہ ایک ہی ہو سکتا ہے رب ہمارا، کوئی بہت سارے الہ نہیں ہو سکتے، اگر بہت سارے ہوتے تو وہ آپس میں لڑ پڑتے. تو اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے کہ اللہ تعالی تو اس سے بہت بلند اور بالا ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں. سبحانہ و تعالی اما یقولون علوًا کبیرا، پاک ہے وہ اور بہت بالا اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو. سبحان اللہ، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے. واقعی میں سورہ نور میں ہم پڑھیں گے کہ قل قد علم صلاته وتسبيحه، کہ تحقیق ہر کوئی اس کی نماز تسبیح کا طریقہ جانتا ہے. ہمیں شعور تک نہیں ہے، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے نماز بھی پڑھ رہی ہے اور تسبیح بھی کر رہی ہے، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے. تو اس کا حلم، اس کی شان غفاری یہ ہے کہ تم اس کی جناب میں اتنی گستاخیاں کر رہے ہو، اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، بہتان تراش رہے ہو، جھوٹ گھڑ رہے ہو، اس کے باوجود بھی وہ رزق بند نہیں کرتا، اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا. اگر ہر گستاخ کو وہ فوراً سزا دینا چاہے تو چاہے تو وہ بجلی بھی گرا سکتا ہے، چاہے تو اس کے بس کچھ ایک لفظ کہنے کی دیر ہے، کن کہنے کی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی بار بار مہلت دیے جا رہا ہے، قوموں کو سنبھلنے کا موقع دے رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی، کیونکہ وہ بردبار ہے، حلیمن غفورا، حلم والا ہے، غفورا، درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نبیوں کو بھیجتا رہتا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں بات کو، لوگ سدھر جائیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کیسے بیان کر رہی ہے. جیسے ہم جانتے ہیں سبحہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ہوا یا پانی میں تیرنا اور تیزی سے گزر جانا، تو سیاروں کے لیے، ستاروں کے لیے بھی یہ لفظ کہا جاتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جو ستارے، سیارے، لاکھوں ستارے اور سیارے فضا میں تیزی سے گردش کر رہے ہیں اور جن میں کبھی کوئی لرزش نہیں پائی جاتی، نہ کوئی جھول ہے، نہ تصادم ہے، نہ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی ایسی ہستی کا اس پر کنٹرول ہے، ایسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ ذات ہے جو اپنی تدبیر سے تمام انتظام بہترین طریقے سے چلا رہی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر تدبیر ہر قسم کے عیب یا نقص سے پاک ہے. اور یہ جو تسبیح ہے دراصل، یعنی یہ کائنات کی تسبیح ہے، یعنی کائنات میں جو چیزیں گردش کر رہی ہیں یہ اپنے عمل سے بتا رہی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دے رہے ہیں، اور وہ اگر کوئی ہستی ہو سکتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو یہ ان کی عملی تسبیح ہے۔ اور اگر ہم اس کا مطلب یہ لیں، تسبیح کا مفہوم جو اور ایک پایا جاتا ہے، جو آج عام زبان میں ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے، کہ انسانوں یا جنوں یا فرشتوں کی تسبیح، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اسے پاک قرار دینا، اس کی حمد بیان کرنا۔ جیسے کہ حدیث میں ہمیں مضمون ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک قبر پر ایک ٹہنی کی دو شاخیں بنا کر انہیں قبر میں گاڑ دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہ ہو جائے امید ہے کہ ان پر عذاب کم رہے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی ہری ٹہنی کی تسبیح سوکھی ٹہنی سے زیادہ مؤثر اور قابل فہم ہوتی ہے، اسی لحاظ سے اس پر رحمت کا نزول سوکھی ٹہنی سے زیادہ ہوگا اور اس کی وجہ سے عذاب قبر کم ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول نے لگایا تھا، لہٰذا اللہ کے رسول کے لیے ہی ہے یہ۔ تو لہٰذا انسان کا اپنے عمل سے، اپنی فرما برداری سے، اپنی عبادت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ عمل کرنا، وہ گواہی دینا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر کمی سے، نقص سے، عیب سے پاک ہے، اور وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہو سکتی ہے۔ اور صرف اللہ ہی کی عبادت میں لگے رہنا، یہ انسان کا عملی ثبوت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہے، کیونکہ وہ اسی لیے اسی کے آگے جھک رہا ہے۔ تو یہ تسبیح دراصل کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے، لیکن ہم کو اس کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا، جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو ان کا دراصل کانوں پر پردہ پڑا رہنا، یا دلوں پر پردہ پڑا رہنا، یا ان کا قرآن سن کر بھی اس پر کچھ اثر نہ ہونا، دراصل یہ لوگ خود ہی کہا کرتے تھے، کفار مکہ اپنے بارے میں کہتے تھے کہ ہمیں تو کچھ ہی سمجھ ہی نہیں آتا ہے قرآن، یا ہمارے دلوں کے درمیان اور قرآن کے درمیان ایک غلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی بنا دیا۔ بہت سارے مسلمان بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اوپر پابندی لگا رکھی ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا تو اسے کوئی بھی نہ سنے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، لہٰذا بہتر ہے سنو ہی نہ یا سمجھو ہی نہ۔ تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشرک لوگ ہوتے ہیں ان کو توحید سے ہمیشہ نفرت ہوتی ہے، کیونکہ ایک اکیلے اللہ کا ذکر کرنے سے ان کے معبودوں پر اثر پڑتا ہے، ان کے معبودوں کی نفی ہوتی ہے، اس لیے کبھی بھی مشرک ایک اللہ کا ذکر سننا گوارا نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک رب کو مانیں گے تو پھر جو ہمارے آبا و اجداد سے چلتا ہوا جو دین آ رہا ہے تو وہ تو اس کی نفی ہو جائے گی، اور وہ سمجھتے تھے کہ اپنے آبا و اجداد کی توہین ہوگی، لہٰذا ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے وہ بالکل تیار ہی نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اتنے عرصے سے ہمارے باپ دادا جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، جن بتوں کو پوجتے ہیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ہوں، ان کا کچھ اختیار نہ ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر سنتے ہیں تو غصے اور نفرت کی بنا پر وہاں سے بھاگ اٹھتے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ یہ کچھ اس دور کے ہی لیے خاص نہیں تھا، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت سارے خود ہمارے مسلمان حضرات ہیں، آپ ایسے لوگوں کا ذکر سنیں گے، خطبہ جمعہ میں سنیں گے، تقریریں سنیں گے، ان کے خطبوں کا اکثر حصہ کس پر مشتمل ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ پر، بزرگان دین پر، ان کی کرامات پر، ان کی تصرفات پر۔ ان کو ایک اللہ کا ذکر کرنا اچھا نہیں لگتا، وہ صرف بزرگوں کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، ان کی کرامات بیان کرتے رہتے ہیں، کوئی اور چیز ان کو پسند نہیں آتی، اگر بیچ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر آ جائے تو وہ بھی وہ گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں آج بھی پائی جاتی ہیں۔ سورہ حمیم سجدہ میں بھی ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس چیز کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہو اس کے لیے ہمارے دل بند ہیں اور ہمارے کان بہرے ہیں، اور ہمارے اور تیرے درمیان حجاب حائل ہو گیا ہے، بس تم اپنا کام کرو اور ہمیں اپنا کام کرنے دو، ہم اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ خود سمجھ لیجیے کہ کس طرح سے تکبر سے انہوں نے یہ جملہ کہا تھا، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا یہ جملہ کوٹ کیا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعی میں ان کے کان بند کر دیے کہ وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وحدہ لا شریک کا، تو نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی آخرت پر ایمان نہ لانے کا جو لازمی نتیجہ ہوتا ہے، یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدمی کے دل پر کفل پڑ جائیں، تالے پڑ جائیں، دل پر مہر لگ جائے، پھر وہ حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا جو قرآن کی دعوت ہے، نہ ہی اس کے دل پر وہ چیز اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ان کے نفرت سے منہ موڑنے کی کیا وجوہات تھیں، کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ نفرت سے منہ موڑ رہے تھے؟ یعنی اللہ ادبارہم نفورا، منہ موڑ لیتے ہیں وہ نفرت سے۔ تو اس کی وجہ ہمیں یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جب ایک رب ہی کی دعوت دی جائے، ایک رب کی عبادت کی دعوت دی جائے یا بات کی جائے، تو یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو ان کو ایک رب کی عبادت پسند نہیں آتی، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت سارے معبود ہوں۔ تو یہ چیز ان کو سخت ناگوار گزرتی ہے۔ وہ کہتے کہ بھلا ہم ایک اکیلے رب کو کیسے رب قرار دیں، اور دوسرے ارباب کا کوئی ذکر نہیں کیا جاتا۔ ان کو یہ بات وہابیت لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ کون سی بات کی جا رہی ہے، کچھ کچھ نام دیا جاتا ہے کہ بس صرف انسان اللہ ہی کی بندگی کرے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ بزرگوں کے کوئی تذکرے ہیں، نہ کوئی آستانوں کی باتیں ہیں، نہ ان شخصیات کی خدمت کا کوئی ذکر ہے جن کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے، جن کے خیال میں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی خدائی کے اختیارات میں ان کو بھی حصے دار بنا رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول بڑے عجیب شخص ہیں کہ صرف ایک اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ولیوں کی، بزرگوں کی، پیروں کی بات ہی نہیں کرتے۔ یہ کیسے ہیں اللہ کے رسول؟ کے کہتے ہیں کہ علم غیب صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، قدرت ہے تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، کچھ اختیارات ہیں، کچھ سارے جو تصرفات ہیں، صرف ایک اللہ کے پاس بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے آستانے والے بھی کوئی چیز ہونے چاہیے، جہاں سے ہم کو اولاد ملتی ہے، بیماروں کو شفا ملتی ہے، اور بھی بہت ساری کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، آپ بتائیے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں اولاد دینے والا کون ہے، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ سارے اختیارات، سارے تصرفات، سب کچھ ہولڈ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے، وہ مالک کائنات ہے۔ اور مالک کا مطلب ہوا رب العالی، ہوا سید، المنعم، القیوم، کہ وہ مالک بھی ہے، سردار بھی، یعنی سب سے بڑا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، وہی انعام بھی دینے والا ہے، وہ قائم رہنے والا بھی اور قائم رکھنے والا بھی ہے، کسی اور کو کچھ تصرف حاصل ہو ہی نہیں سکتا، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ اختیار حاصل ہے۔ نحن اعلم بما یستمعون بہ اذ یستمعون الیک و اذ ہم نجوا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو، دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک رب کی دعوت دے رہے تھے تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہکے ہوئے اور سحر زدہ نظر آتے ہیں۔ تو جو بھی ایک رب کی طرف دعوت دے گا، آپ دیکھیں کہ آج ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ توحید کی طرف بلایا جائے تو ایسے لوگوں کو سب ناپسند کرتے ہیں، اور اگر بہت سارے قبر پرستی میں بھی انسان شریک ہو جائے، اپنے پیروں ولیوں کو بھی سب کچھ مانے، تو ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی جاتی۔ تو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ لوگ الزامات لگاتے تھے کہ یہ کیسے ہیں کہ ایک رب کی طرف دعوت دے رہے ہیں، گویا کہ لگتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی سحر ہو گیا جیسے۔ تو بہرحال یہ ان کا ایک الزام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى ان يكون قريبا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبل حیات سے بعیدتر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے۔ وہ ضرور پوچھیں گے، کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہو، وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے، اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو، کیا جب وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے ہیں۔ اب یہاں پر وہی بات آ رہی ہے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، تو ہمیں نئے سرے سے کیسے پیدا کیا جائے گا، اور کون ہوگا جو ہمیں پیدا کرے گا؟ تو وہی رب جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت دوسری دفعہ کے۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے، تو بھلا وہ دوسری دفعہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ دوسری دفعہ پیدا کرنا تو اس کے لیے اور بھی آسان ہے۔ تو رفاتہ کا مطلب ہوتا ہے چور چور، رفاتہ اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی چیز کو چورا چورا کر دینا، ہڈیوں کا گل کر ریزہ ریزہ ہو جانا، اور اس رسی کو بھی کہتے ہیں جو بوسیدہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہو۔ فسینغیدونا، بس وہ ہلائیں گے، نون غین دعاد اس کا روٹ ورڈ ہے، دوسروں کے سامنے تعجب سے سر ہلانے کو کہا جاتا ہے۔ کندھے کے کنارے کی جو پتلی ہڈی ہوتی ہے اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کپ کپی، سر اور دانت ہلانا، یہ بھی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ انغاز کے معنی ہے سر کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف ہلانا، جیسے کہ اظہار تعجب کے لیے یا مذاق اڑانے کے لیے آدمی کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ لوگوں کا جو مذاق اڑانے کا انداز ہوتا ہے، گردن کو جھٹکا دیتے ہیں یا منہ پھیر لیتے ہیں یا سر اوپر نیچے کرتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے، یا جب انسان بہت زیادہ ہنسے تو اس وقت بھی وہ ہلتا رہتا ہے، یا تو تعجب کے لیے یا مذاق اڑانے کے لیے۔ تو یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی لفظ یہاں پر استعمال فرمایا کہ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے، یعنی تنزیہ بھی پوچھ سکتے ہیں، مذاق اڑا کر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس وقت جب آخرت قائم ہوگی اور جب تم اٹھائے جاؤ گے، اس وقت تم کو پھر محسوس ہوگا کہ تم دنیا میں کتنی دیر ٹھہرے رہے ہو۔ آتا نا ان لبثتم الا قلیلا، کہ بس چند گھنٹے، تو تم کو وہ مدت چند گھنٹوں سے زیادہ نہ محسوس ہوگی۔ اس وقت پھر ان کے سامنے سب کچھ کھل کر آ جائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے تھے اور ان کی سوچ کس قدر نادانی والی سوچ تھی۔ تو قرآن سننا ان کو اچھا نہیں لگتا، توحید کی بات ان کو اچھی نہیں لگتی، اللہ کے رسول کو کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی شاعر، یعنی الگ الگ الزامات لگاتے ہیں۔ قرآن کی جو دل نشینی ہے اس سے وہ اپنے کانوں کو چھپاتے ہیں، حالانکہ رات میں چھپ چھپ کر اندھیرے میں سن بھی لیا کرتے تھے، لیکن آپس میں یہ کہتے تھے کہ کس شخص کی بات کرتے ہو جو خود سحر زدہ ہے اور عجیب طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ لوگ خود آپس میں ایک بات پر متفق نہیں ہیں، تو لہٰذا کیسے ان کو ہدایت نصیب ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ آخرت کو نہیں مانتے، دوبارہ اٹھائے جانے کو نہیں مانتے، اور یہی ان کا اعتراض ہے کہ بھلا ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب پہلی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا تو یہ تو اور مشکل کام تھا، تو جب اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تو دوسری دفعہ بھی وہ آرام سے تمہیں اٹھا کھڑا کرے گا۔ تو جب قیامت آ جائے گی اور تمہیں زندہ کر کے اٹھا کھڑا کر دیا جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا جائے گا اور تم سب حاضر ہو جاؤ گے، تو اس وقت سارے پردے ہٹ جائیں گے، اور انسان اس وقت دیکھ لے گا کہ جس رب کا وہ انکار کرتا تھا، جس رب کے عبادت میں وہ دوسروں کو شریک کرتا تھا، اس وقت سارے اختیارات اسی رب کے پاس ہوں گے، اور سارے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کے آگے حاضر ہو جائیں گے۔ لیکن اس وقت یہ ساری چیزیں دیکھ کر ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں فرما رہا ہے، وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو، دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پر دراصل اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ دعوت دین کو پیش کرنے کے دوران کیا معاملات پیش آ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے نسبت اپنی طرف دی کہ وقل لعبادی میرے بندوں سے کہہ دو، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت ہی بہترین انداز ہے، بہت ہی محبت بھرا انداز ہے. ایک تو ہم یہاں دیکھتے ہیں، پھر آگے ہم دیکھیں گے عباد الرحمن کا لفظ استعمال فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے، سورہ فرقان میں آئے گا کہ رحمان کے بندے، ہر ایک کو نہیں کہا، وہ چند لوگ ہوں گے، کچھ خاص لوگ ہوں گے، اور یہاں پر بھی میرے بندوں سے کہہ دو. تو دعوت دین کے دوران کس طرح کا معاملہ کیا جائے گا؟ یعنی ایک دائی کو ہو سکتا ہے بہت ساری باتوں سے واسطہ اس کو پیش آئے، بعض اوقات لوگوں کی تنزیہ باتیں اس کو سننی ملے گی، تلخ کلامی ہو جائے گی. تو ہر شخص کو چاہیے کہ جب وہ دین کی دعوت کو پیش کرے تو اس وقت اس کے لہجے میں نرمی ہو، الفاظ میں شیرینی ہونی چاہیے، تیز اور غصے والے لہجے میں یا تلخ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. چاہے بحث و مباحثہ ہی کیوں نہ ہو جائے، اس کے باوجود بھی آپس کی جو بات چیت ہوگی وہ بہت نرمی پر مبنی ہوگی، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. تو دعوت دین کے سلسلے میں یا پھر آپس کی گفتگو ہو، ہر وقت ہر معاملے میں اپنی بات میں نرمی کو روا رکھا جائے گا، کیونکہ یہ جو لہجہ ہوتا ہے یا الفاظ ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہ مخاطب کے دل میں ضد اور عداوت بھی پیدا کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہی الفاظ سامنے والے کے دل میں محبت بھی پیدا کر دیتے ہیں. جیسے آتا ہے نا کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. بعض اوقات کسی کا انداز اتنا ساحرانہ ہوتا ہے، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ بعض کلام ساحرانہ ہوتے ہیں جو سامنے والے کے دل پر اثر کرتے ہیں، جادو جیسے ہو جاتا ہے ساحرانہ گفتگو. تو شیطان تو چاہتا ہے کہ آپس میں اس طرح سے ضد ہٹ دھرمی دشمنی پیدا کرے اور تبلیغ کا کام رک جائے. لہذا آپ لوگ خاص طور سے جو دین کے دائی ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، وہ خصوصی خیال رکھیں کہ ان کی آواز میں نرمی ہو، تیزی نہ پیدا ہو، غصہ نہ آئے، تلخ لہجہ نہ اختیار کیا جائے، سخت الفاظ نہ کہنے چاہیے سامنے والے کو. اور اگر ایسے جملے آپ لوگوں نے کہہ دیے یا کسی نے کہہ دیا تو سمجھ لیجیے کہ شیطان وہاں پر آ گیا، یا شیطان کی چال میں ہم پھنس گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کے بتوں یا معبودوں کو بھی برا بھلا کہنے سے منع فرما دیا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر ضد میں آ کر جوابی کارروائی کریں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھی برا بھلا کہنے لگیں. تو اسی لیے جو دائی ہوتا ہے وہ اپنے الفاظ کو بہت جچت الانداز میں استعمال کرتا ہے، زبان سے وہی بات نکالتا ہے جو فائدہ مند ہوتی ہے. تو ٹھنڈے دل سے بات کی جائے، جچی تلی گفتگو ہو، اور برحق دعوت دی جائے جو وقار کے پیرائے میں ہو. اور جب کبھی سامنے والے کی دشمنی پر دل میں کوئی جلن کڑھن محسوس ہو یا غصہ آ جائے تو اس وقت اللہ تعالی کی پناہ میں آ جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت شیطان ضرور تمہارے دل میں یہ عداوت ڈالے گا کہ اس کو بھی ویسے ہی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، منہ توڑ جواب دیا جائے. تو نہیں، اس وقت ٹھنڈے دماغ سے کام لینا ہے اور رکے رہنا ہے. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ یہ جو زبان ہی تو ہوتی ہے جو شوہر اور بیوی میں فساد ڈلوا دیتی ہے. یہ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ اچانک شوہر غصے میں طلاق کیوں دیتے ہیں؟ اسی وجہ سے ہوتا ہے نا. یا بیوی روٹ کر بعض اوقات میکے کیوں چلی جاتی ہے؟ دونوں کی آپس میں اچھی بھلی بات ہو رہی تھی، کوئی ایسی تنزیہ بات ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جھگڑا ہو جاتا ہے. یا دو دوست آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اچانک پھر یہی والا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے. تو زبان، شیطان کسی وقت بھی زبان کو بے قابو اگر کر دے تو یقین جانے کہ اس سے صرف فساد ہی پیدا ہوگا، کوئی فائدے والی بات نہیں ہو سکتی. تو اپنی زبان کو جس حد تک کنٹرول میں رکھیں اتنا بہتر ہے. تو صبر سے اور حکمت سے کام لیا جائے. تو اچھی طرح آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک دین کے دائی کے لیے یہاں پر کیا سبق ہے، یا دین کے دائی کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کے وقت اپنا رویہ کیسا رکھے، اس کا اخلاق کیسا ہو، اس کا کردار کیسا ہو، اس کی گفتگو کا طریقہ کیسا ہو. اور شیطان اگر کوئی فساد ڈلوانے کی کوشش کرے بھی، ینزغ بینہم، نزغن آتا ہے نا لفظ، دل میں تیڑ پیدا کر دینا، کجی میں مبتلا کر دینا. تو اگر شیطان آپس میں فساد ڈلوانے کی کوشش کرے تو انسان فوراً الرٹ ہو جائے تاکہ دین کی دعوت کا کام خراب نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ اصلاح کا کام چھوڑ کر ایک دین کا دائی جھگڑے اور فساد میں پڑ جائے یا اس میں لگ جائے، اور شیطان اس کو اسی میں مشغول رکھنا چاہتا ہے کیونکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. ربکم عالم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا، یعنی جو اہل ایمان ہیں ان کی زبان پر یہ دعوے نہیں آنے چاہیے کہ ہم جنتی اور فلاں شخص دوزخی ہے. دراصل اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا. آپ دیکھیں نا، آج ہمارے پر یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے کہ جس کو دل چاہا کافر کہہ دیا، جس کو دل چاہا مومن کہہ دیا، کسی کو جنتی کہہ دیا، کسی کو دوزخی کہہ دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، یہ فیصلہ کرنا کسی کے انسان کے ظاہر سے فیصلہ کر کے آپ اس کو جنتی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ اس کے باطن سے ناواقف ہیں. صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا چیز تھی، کس نے کس نیت سے کیا کام کیا. اور اس کے بارے میں ہم کو ایک اتنی بہترین حدیث ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات میں سے، حالات میں سے، کہ ہم جو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ فلاں جنتی ہے فلاں دوزخی ہے، تو ایسا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقت کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو ہے. کہا جاتا ہے کہ ام العلا ایک انصاری خاتون تھیں، صحابیہ تھیں. وہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے بیعت کی تو اللہ کے رسول نے ڈیوائیڈ کر دیا تھا، قرعہ ڈالا تھا، مہاجرین کو انصار کے ساتھ تقسیم کر دیا، بانٹ دیے گئے تھے انصار مہاجرین ایک دوسرے کے ساتھ. تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے حصے میں عثمان بن مزون آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے انہیں اپنے گھروں میں اتارا، پھر وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوئے جن میں ان کی وفات ہو گئی. یہ سب سے پہلے صحابی تھے جن کی مدینہ میں وفات ہوئی. جب انہیں غسل دیا اور کفن پہنایا گیا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے کہا، اے ابو صاحب، یہ عثمان بن مزعون کی کنیت تھی، اللہ تم پر رحم کرے، میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تم کو عزت دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام العلا، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اسے عزت دی؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ آپ پر قربان ہو، پھر بھلا اللہ اور کس کو عزت دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان فوت ہو گیا اور اللہ کی قسم میں اس کے حق میں بھلائی کی امید رکھتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں حتمی طور پر یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں. ام العلا کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم، اس کے بعد میں کبھی کسی کی بزرگی بیان نہیں کروں گی. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو ہمارے یہاں پر فوراً کہہ دیتے نا کہ فلاں شخص جنتی ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے گا، یہ دعا کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ عثمان بن مزون یہ ایک بہت اچھے صحابی تھے، اللہ کے رسول کا ساتھ ان کو نصیب ہوا، بہت عبادت گزار بھی تھے کہا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی جب وہ صحابیہ نے ایسا کہا تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، جبکہ میں خود اپنے بارے میں نہیں جانتا. تو اسی لیے فوراً کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کو جگہ دے گا. وربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض وآتینا داود زبورا. تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے، ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم ہی نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی خود یہ بات فرما رہے ہیں کہ بعض نبیوں کو اللہ تعالی نے بعض پر فضیلت دی ہے. تو انبیاء کی فضیلت ہم جانتے ہیں ثابت ہے. مثلاً کسی نبی کی دعوت کا کام زیادہ مشکل تھا، یا کبھی کسی نبی نے دعوت دی اور جلد لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، کسی کا زیادہ کام تھا، کسی کا کم تھا، کسی نے صرف تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، کسی نے جہاد بھی کیے، کسی کو کوئی معجزہ دیا گیا تو کسی کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا. کچھ نبیوں نے تنگ دستی اور فقیری میں زندگی گزاری، اور کچھ کو اللہ تعالی نے بادشاہت عطا کی. تو یہ اس طرح کی الگ الگ فضیلتیں تھیں، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالی نے زبور دی تھی. تو خصوصاً یہ داؤد علیہ السلام کا ذکر کیوں ہے کہ داؤد علیہ السلام، اللہ تعالی نے ان کو نبی بھی بنایا، بادشاہ بھی بنایا ان کو، اور پھر اللہ تعالی نے ان کو اپنا پیغمبر بھی بنایا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر بہت عاجزی تھی. پیغمبر ہونے کے باوجود اور بادشاہ ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالی کے فرما بردار بندے تھے. کچھ لوگ ہمارے یہاں پر یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ اچھا، دیندار ہونے کا مطلب ہے کہ لازمن غریبی ہونا یا فقیری میں زندگی گزارنا، یا بس اللہ اللہ خیر صلاح کرنا، اور دنیا سے ان کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. تو خصوصاً داؤد علیہ السلام کا ذکر اسی لیے کیا گیا کہ داؤد علیہ السلام بہترین نبی، پیغمبر اور اللہ کے نیک بندے تھے، اور بادشاہ بھی تھے ساتھ میں. لیکن آپ دیکھیں، ان کا بادشاہ ہونا ان کے نبی ہونے پر کوئی اثر انداز نہ ہوا، یا ان کا نبی ہونا بادشاہ ہونے پر اثر انداز نہیں ہوا. ان کا روزہ بہترین روزہ تھا، تلاوت بہترین کرتے تھے، کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے زبور کی، ہم سب جانتے ہیں کہ چرند پرند شجر حجر سب ان کے ساتھ تلاوت کرنے میں لگ جاتے تھے۔ ان کی قرآت بہت بہترین تھی، لہن داؤدی بہت مشہور ہے، سبحان اللہ۔ تو دراصل یہاں پر وہی بات بتائی گئی ہے، کیونکہ یہود و نصارہ میں یہ عقیدہ راسخ ہو گیا تھا نصارہ میں، کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو نیک ہو سکتا ہے بس وہ رہبان ہی ہوگا، یعنی جو غاروں میں چلا جائے، زندگی کی تمام جو مشغولیتیں ہیں، جو انسان کی ذمہ داری ہیں، اس سے کنارہ کش ہو جائے، تبھی وہ راہب ہو سکتا ہے یا نیک شخص ہو سکتا ہے۔ جو دنیا میں لگا ہوا ہے، دنیا کے پھندوں میں پھنسا ہوا ہے، دنیا داری میں بھی لگا ہوا ہے، وہ شخص نیک نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر داؤد علیہ السلام کی مثال دی گئی کہ وہ تو بادشاہ بھی تھے بیک وقت، ان کو نبوت بھی دی گئی، صاحب کتاب بھی بنایا ان کو۔ تو پھر آخری نبی، کیونکہ آخری نبی کے بارے میں وہ لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسے نبی ہیں جو بازاروں میں چلتے ہیں، تو اسی بنا پر جواب دیا گیا کہ یہ تو داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بھی کتاب بھی دی تھی، بادشاہت بھی دی تھی، سارے کام کرتے تھے وہ، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذمے کام سپرد کیے تھے، بہترین فیصلہ بھی کرتے تھے اور سارے کام انجام دیتے تھے۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کام انجام دے رہے ہیں تو اس میں کون سی عجیب بات ہے۔ قل الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الدر عنکم ولا تحویلا، ان سے کہو، پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ تو یہ آیت سے ہمیں بات جو معلوم ہوتی ہے کہ غیر اللہ کو صرف سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہے، بلکہ کچھ اور بھی، یعنی ان سے دعا مانگنا، ان سے مدد مانگنا۔ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بتوں کے آگے سر ٹیکنا، سجدہ کرنا یا ان کے لیے نمازیں پڑھنا، نظر و نیاز چڑھانا، بس یہی شرک ہے، تو نہیں۔ یہ آیت ہمیں صاف صاف کھلم کھلا بتا رہی ہے کہ صرف غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں سے، یا تو قبر والوں سے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے، کسی دوسرے ہستی سے دعا مانگنا، اس کو مدد کے لیے پکارنا، یہ بھی شرک ہے۔ تو دیکھا جائے تو دعا اور استعانت طلب کرنا، یعنی کسی سے مدد مانگنا، دیکھا جائے تو یہ دونوں بھی ایک طرح سے عبادت ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے کوئی چیز مانگنے والا، وہ بھی ویسا ہی مجرم ہے جیسا کہ ایک بت پرست مجرم ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس کوئی اختیار حاصل نہیں، کیونکہ یہاں کہا جا رہا ہے نا کہ تم بتوں سے مدد مانگ دیکھو، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، معبود جن کو تم کارساز سمجھتے ہو، تم ان سے مدد مانگو، اور پھر دیکھو کہ وہ تکلیف کو تم سے ہٹا سکتے ہیں کیا۔ تو وہ تکلیف ہٹانا تو دور کی بات ہے، وہ بدل بھی نہیں سکتے۔ تو کسی میں یہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کی مصیبت ٹال سکتا ہو، یا کسی بری حالت کو اچھی حالت سے بدل سکتا ہو۔ ایسا اعتقاد صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے، بس ایک ہی ہستی ہے جو نفع اور نقصان کی مالک ہے، جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمت ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق۔ اب یہاں پر وسیلے کی بات آئی ہے، تو وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں، تو جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ، جن کو یہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، یہ شرک کرنے والے، تو وہ لوگ تو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس قریب جانے کا موقع تلاش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت کا موقع تلاش کر رہے ہیں۔ اور وسیلہ یہاں پر سمجھنا بہت ضروری ہے، وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ تو وسیلے کا مطلب یہاں پر قربت، یعنی مزید قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کرنا، کوئی ایسے نیک کام کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی مزید رضامندی حاصل کی جا سکے، اس کی صحبت، اس کی قربت حاصل کی جا سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، تو نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی اس سے کوئی غلط فہمی انسان کے دل میں نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اولیاء کو وسیلہ بنایا جائے، یا یہ اولیاء وسیلہ بنیں گے۔ وہ اولیاء تو خود اللہ تعالیٰ کے پاس قریب جانے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، تو جن کو تم وسیلہ بنا رہے ہو وہ تو خود اس جستجو میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب کیسے جائیں، کیسے فرما بردار بندے بن کر اس کا قرب حاصل کریں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، لہذا تم کو بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب قربت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ فرما بردار بن کر، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بجا لا کر، تو نیک اعمال کے ذریعے سے وسیلے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر انسان اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر اپنے حق میں دعا کر سکتا ہے، جیسے کہ حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے تین شخص کہیں جا رہے تھے کہ انہیں بارش نے آ لیا، انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، اوپر سے ایک پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ وہ آپس میں کہنے لگے، اللہ کی قسم اب تو اس مصیبت سے تمہیں سچائی ہی بچا سکتی ہے، لہذا ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے عمل کا ذکر کر کے اللہ سے دعا کرے جو اس نے خالص نیت سے کیا تھا اللہ کی خاطر۔ اس میں سے ایک نے کہا، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے ایک فرق یعنی تین سا چاول پر ایک مزدور رکھا، وہ ناراض ہو کر چلا گیا اور اپنی مزدوری چھوڑ گیا، میں نے ان چاولوں کا یہ کیا کہ ان سے کھیتی باڑی کی، پھر اس میں اتنا فائدہ ہوا کہ میں نے گائے بیل خرید لیے۔ مدت کے بعد وہ مزدور اپنی مزدوری مانگنے آیا تو میں نے اسے کہا، جاؤ وہ سب بیل لے جاؤ۔ اس نے کہا، میرے تو تیرے پاس صرف ایک فرق چاول تھے۔ میں نے کہا، انہیں چاولوں سے کھیتی کر کے میں نے یہ گائے بیل خریدے ہیں۔ چنانچہ وہ انہیں لے گیا۔ یا اللہ تو خوب جانتے ہیں، اگر میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا تھا، تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا، تو ہماری مصیبت دور کر دے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا۔ دوسرے شخص نے کہا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے اور میں ہر رات ان کے لیے بکریوں کا دودھ لاتا، ایک رات مجھے کافی دیر ہو گئی اور وہ دونوں سو گئے، میرے بیوی بچے بھوک سے چلاتے رہے، میری عادت تھی کہ میں اپنے والدین کو دودھ پلاتا پھر اپنے بیوی بچوں کو، میں نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا اور نہ اس بات کو گوارا کیا کہ انہیں چھوڑ کر چلا جاؤں اور وہ دودھ کے انتظار میں پڑے رہیں اور میں پاؤں پھٹنے تک ان کا انتظار کرتا رہا۔ یا اللہ تو خوب جانتا ہے، اگر میں نے یہ عمل تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مصیبت دور کر دے۔ اس وقت پتھر اور سرک گیا، یہاں تک کہ انہیں آسمان دکھائی دینے لگا۔ تیسرے نے کہا، یا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جسے میں سب سے زیادہ چاہتا تھا، میں نے ایک دفعہ اس سے صحبت کرنا چاہی تو اس نے انکار کر دیا، الا یہ کہ میں اسے 100 دینار دوں۔ میں کوشش کر کے 100 دینار لے آیا اور اس کو دے دیے، اس نے اپنے تئیں میرے حوالے کر دیا، اور جب میں صحبت کے لیے اس کی دونوں رانوں کے درمیان بیٹھ گیا تو وہ کہنے لگی، اللہ سے ڈرو اور مہر کو ناحق طور سے نہ توڑو۔ میں کھڑا ہو گیا اور 100 دینار بھی چھوڑ دیے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیرے ڈر سے کیا تھا تو تو ہماری مشکل کو دور کر دے۔ چنانچہ اللہ نے ان کی مصیبت کو دور کر دیا اور وہ باہر نکل آئے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، جو ہم نے خالص اللہ کی خاطر کیے ہیں تو دعا بھی قبول ہوتی ہے، ادروائز کوئی اور قسم کا وسیلہ یعنی کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول کے وسیلے سے یا واسطے سے، یہ سب شرک میں آ جائے گا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی ہم سبھی جانتے ہیں کہ کسی بھی بستی کو دوام حاصل نہیں ہے، بہت ساری بستیاں تھیں جو آباد تھیں، اب وہ کھنڈرات نظر آتی ہیں۔ آج جو بستیاں آباد ہیں، ہو سکتا ہے آج سے کئی سال بعد اگر قیامت کا فیصلہ نہ ہوا تو وہ بستیاں آباد بستیاں کھنڈرات نظر آئیں۔ تو آخر کر ہلاک تو ہونا ہے، اور بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب زلزلوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے نا کہ قیامت سے پہلے ہم ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں۔ تو ایسی بستیاں جو عذاب جس میں آ جاتا ہے، جیسے قوم لوط ہے، ہم سب جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو چکی ہیں، تو قیامت سے پہلے اکثر بستیوں کا یہی حشر ہونے والا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے نیک لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا، اور قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو سب سے انتہائی شر والے لوگ ہوں گے، جو نظام کائنات کو درہم برہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایسی پھر شریر بستیوں کو ہلاک کر دیا جائے گا اور عذاب سے ہی ہلاک کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں، چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے الانیاں اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں مگر ہر وارننگ، ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ یعنی یہاں پر دراصل بات کا آغاز اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو آپ نے وہاں پر آپ کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا۔ آپ نے وہاں پر ایک درخت بھی دیکھا تھا جس کو زقوم کا درخت کہتے ہیں، جو شجر ملعونہ جس کو یہاں پر کہا گیا ہے اسے زقوم کا درخت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ معجزہ دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ کو جو معجزہ دیا گیا، اگر یہ اس پر ایمان نہیں لاتے تو اس صورت میں ان پر عذاب الہی کا آنا لازمی ہے، مگر چونکہ ہم مکہ کے رہنے والوں کو ایسے عذاب سے ہلاک نہیں کرنا چاہتے، اور ان کے زندہ رہنے میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں بھی تھیں، ہم سب جانتے ہیں بعد میں بہت سارے لوگ ایمان بھی لے کر آئے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے فرمائشی معجزے پورے نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اللہ کے رسول کو معراج کا واقعہ یعنی معراج کے سفر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے گیا۔ تو معجزے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ خوف دلایا جائے، اور پھر جب معجزہ ان کے کہنے پر معجزہ صادر کر دیا جاتا ہے، پیش کر دیا جاتا ہے، تو پھر حجت تمام ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس معجزے کو دیکھ کر بھی لوگ ایمان نہ لائیں تو پھر ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ چشمہ کر دیا جاتا ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کی قوم پر کیا گیا تھا، قوم سمود پر، کہ جب انہوں نے معجزہ طلب کیا کہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو، جب اونٹنی برآمد ہو گئی لیکن انہوں نے ایسا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لایا، لہذا ان کا علاج پھر یہی تجویز کیا گیا کہ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ جو بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ابھی معراج کے واقعہ یعنی آسمانوں کی جو سیر کروائی، وَمَجْعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ، تو یہاں پر اس سے مراد دراصل یہ معراج کا واقعہ اشارہ ہے معراج کی طرف، کیونکہ یہاں پر لفظ رویا جو استعمال ہوا ہے یہ خوف کے معنی میں نہیں بلکہ آنکھوں کے دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ محض یعنی وہ خوف نہیں تھا بلکہ اللہ کے رسول نے اپنی جاگتی آنکھوں کے ساتھ ساری چیزوں کو مشاہدہ کیا تھا، اور یہی چیز کفار مکہ کے لیے فتنہ بن گئی تھی، کیونکہ آپ دیکھیں خوف تو کوئی بھی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے اور کوئی بھی بیان کر سکتا ہے، تو وہ کوئی حیرانی کی اور اچھمبے کی بات نہیں ہے، لیکن اصل ان لوگوں نے مذاق کیوں اڑایا یا کیوں یقین نہیں کیا؟ کیونکہ وہ اس بات پر یقین ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ایسے کیسے پاسبل ہے کہ جو 40 دن کا سفر ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں جا کر واپس بھی آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے لیے ایک فتنہ بنا دیا تھا۔ اور یہ ملعون درخت کے بارے میں معراج کے موقع پر اللہ کے رسول نے وہاں پر اس کا مشاہدہ کیا تھا، اور یہ بات اس بات پر وہ لوگ مذاق بناتے تھے کہ بھلا کیسے آگ میں درخت کیسے پیدا ہوگا، کیونکہ یہ درخت وہ ہوگا نا جو جہنم میں پیدا ہوگا، جہنم سے نکلے گا، شجر ملعونہ زقوم کا درخت، تو وہ ہنسی میں لوٹ پوٹ ہوتے تھے اور ہنستے ہنستے ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ لو بھلا درخت بھی کبھی آگ میں پیدا ہوئے ہیں، اس طرح سے وہ مذاق بناتے تھے۔ تو سورہ صافات میں ذکر ملتا ہے کہ جہنم کے تہ سے تھوہر کا درخت اگے گا اور یہی اہل جہنم کا کھانا ہوگا، جس کے علاوہ انہیں کوئی کھانے کی چیز نہ ملے گی۔ تو کافروں نے اس بات پر بہت لے دیکھی کہ آگ میں بھلا یہ درخت کیسے اگ سکتا ہے، اور یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت پر ڈیپینڈ ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے پر قادر ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے، آگ میں بھی پھول کھلا سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو انسان اپنی عقل سے ناپنے کی کوشش نہ کرے، اور یہیں پر انسان دھوکہ کھاتا ہے کہ جب وہ صرف عقل کی مانتا ہے، تو عقل کو تابع رکھنا ہے وحی کے، تبھی عقل صحیح سمت میں سفر کر سکتی ہے۔ اگر عقل کو وحی کے اوپر پہنچا دیا تو پھر یہی والا معاملہ ہوتا ہے، انسان پھر معجزات کو تسلیم نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا وہ یقین ویسے نہیں پیدا ہوتا۔ تو بہرحال ہم سب جانتے کہ کئی پودے ایسے ہیں جس سے آگ نکلتی ہے، چکماک کا درخت ہم سب جانتے ہیں جس سے آگ پیدا ہوتی تھی، تو یہاں دنیا میں خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا میں بھی ایسے پاسبل ہے، تو جو آخرت کی زندگی ہوگی دوزخ میں، وہاں تو کچھ بھی ممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو جیسی سزا دینا چاہے ویسی سزا دے، کسی کے انکار کی کیا مجال ہو سکتی ہے بھلا۔ تو واقعہ معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اس درخت کو دیکھا تھا، تو یہ چیز ان کے لیے فتنہ بن گئی اور اس پر وہ لوگ اعتراض کرنے لگے۔ اسی بات کا یہاں پر جواب دیا گیا ہے کہ اس میں اعتراض کی کیا بات ہے، اور یہ چیز ان کے لیے فتنہ بن گئی تھی۔ تو یہ زقوم کا درخت ہے جس کے متعلق قرآن میں بھی خبر دی گئی ہے کہ وہ دوزخ کی تہ میں پیدا ہو کر دوزخیوں کو اسے کھانا پڑے گا۔ اس پر لعنت کرنے سے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہے سمجھے، یعنی وہ اللہ کی رحمت کا نشان نہیں ہے کہ اسے اپنی مہربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی غذا کے لیے پیدا فرمایا ہو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا نشان ہے جسے ملعون لوگوں کے لیے اس نے پیدا کیا ہے تاکہ وہ بھوک سے تڑپ کر اس پر منہ ماریں اور مزید تکلیف اٹھائیں۔ سورۃ دخان میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے جہاں پر اس کی تشریح کی گئی ہے کہ یہ وہی دوزخی جب اس کو کھائیں گے تو ان کے پیٹ میں یہ ایسی آگ لگائے گا جیسے ان کے پیٹ میں پانی کھول رہا ہو۔ اللہ محفوظ رکھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کروایا گیا۔ اس پر ہمارا یقین لانا ضروری ہے، ایمان رکھنا ضروری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا